بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگوں کے اللہ والوں کے واقعات یہ سنائے جا رہے تھے. خان صاحب نے فرمایا کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے, حضرت گنگوہی سے مراد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی, حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے مولوی محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی سے فرمایا کہ فلاں مسئلہ شامی میں دیکھو. شامی جو ہے یہ فتوے کی ایک مشہور کتاب ہے, فقہ حنفی کی ایک مشہور متن ہے. متن کہتے ہیں ایسی کتابوں کو جو بیس ہوتی ہیں بہت سی تفصیلات کی, بنیادی عبارت جس کی تسلیم کی جاتی ہے بہت مسلم. تو در مختار ہے متن فقہ حنفی کا بہت مشہور, یعنی فتوی وغیرہ کے اندر اس کی حیثیت بہت مسلم ہے. در مختار علاء الدین حسکفی کی, اس کی شرح ہے رد المختار. در مختار کے معنی آتے ہیں پسندیدہ چنا ہوا موتی. رد المختار کے معنی آتے ہیں حیرت زدہ کا جواب, جو آدمی حیرت میں ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا جواب. یہ ہماری فقہ حنفی کے فتووں کی مشہور کتاب ہے رد المختار, علامہ ابن عابدین شامی کی ہے. تو رد المختار کو شامی بولتے ہیں. ہمارے مفتی حضرات کو اسی سے زیادہ کام لینا پڑتا ہے, فتوے کے حوالے کی کتاب ہے وہ, فتووں کا جس میں ریفرنس دیا جاتا ہے اس میں ہے. تو اور ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لیا ہے ان سے. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یحییٰ صاحب سے فرمایا کہ فلاں مسئلہ شامی میں دیکھو. مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت وہ مسئلہ شامی میں تو ہے نہیں. مولوی یحییٰ صاحب نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, لاؤ شامی اٹھا لاؤ. شامی لائی گئی, کئی جلدیں ہیں موٹی موٹی. حضرت اس وقت آنکھوں سے معذور ہو چکے تھے, حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی جا چکی تھی, آخر عمر میں ان کی آنکھوں میں موتی آ گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی. تو ڈاکٹروں نے آپریشن کا مشورہ دیا تھا, آپریشن تو ٹھیک ہو جائے گا. یہ اس زمانے میں ذرا علاج معالجہ میں اتنی ترقی نہیں تھی جتنی اس وقت ہے سرجری وغیرہ میں. تو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ کچھ دنوں تک آپ کو اشارے سے نماز پڑھنی پڑے گی, کیونکہ پہلے آنکھ کے آپریشن میں یہ بات تھی کہ آپ آنکھ کو ہلا نہیں سکتے تھے, حرکت نہیں دے سکتے تھے, لمبا چوڑا کام تھا. تو گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں آپریشن ہی نہیں کرا تھا. بڑے موقع سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہمان دیا ہے, یہ تھوڑے میں اس کو واپس بھیج دوں گا. یہ فرمایا تھا. مہمان دیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی کی میں بینائی ختم کر دوں اور وہ اس پر صبر کر لے تو میرے پاس اس کا بدلہ جنت سے کم نہیں ہے, حدیث شریف ہے یہ. تو حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ بھائی بیٹھے بٹھائے ایک مہمان مجھے مل گیا جنت کا ذخیرہ, میں علاج نہیں کرواتا اس کا. ایسے عجیب لوگ تھے, ایسا ذوق تھا لوگوں کا, ان کے حوالے بات ہی نہیں, ان کی محبت اللہ کے ساتھ, ان کو آخرت کی فکر, اپنی مغفرت کی فکر اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین, دنیا سے بے رغبتی. ایک چیز میں کئی چیزیں نکل کے آ جاتی ہیں کہ کیسی تھی وہ لوگوں کی. حضور نے فرمایا وعدہ ہے, وعدہ بالکل سچا ہے, جنت کا شوق بھی ویسے تھا وہ لوگ, حقیقی شوق, صبر کرنا, دنیا سے بے رغبتی, زہد. اس ایک واقعے میں اتنی ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں اور وہ بھی ہر چیز اپنے کمال پہ, کیونکہ آنکھیں چلے جا بینائی کے چلے جانے پر خوشی خوشی برداشت کر لینا, علاج کی صورت سامنے آنے پر بھی علاج نہیں کرانا, کس قدر جو ہے اوصاف کی بات بتا رہے. تو اس وقت حضرت آنکھوں سے معذور ہو چکے تھے جب شامی ان کے سامنے کتاب لائی گئی. تو گنگوئی نے شامی ہاتھ میں لی کتاب, اس کے دو سلس اور آنکھ دائیں جانب کیے, یہ ہوتے ہیں اس کے ٹو ٹھٹ ایسا, ایک اور ایسا, اور ایک سلس بائیں جانب کر کے انداز سے کتاب کھولی, اپنے انداز سے کتاب کھولی اور فرمایا کہ بائیں طرف کے صفحے پر نیچے کی جانب دیکھو. دیکھا تو وہ مسئلہ اسی حصے میں موجود تھا. سب کو حیرت ہوئی, یہ نابینا آدمی نابینا ہو گئے ہیں, کتاب پر اتنی نظر ہے اور کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ پر یہ مسئلہ ہے, اور انداز سے کتاب کھول کے بتایا کہ یہاں دیکھو, وہ دیکھا تو تھا وہ مسئلہ. سب کو حیرت ہوئی. حضرت نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری زبان سے غلط نہیں نکلوائے گا. حضرت گنگوئی کو جو قطب الارشاد بولتے ہیں نا علماء, اس کی خاص وجہ ایسی ہے, قطب الارشاد جو ہے وہ غلط نہیں بولتا. تو حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس مرتبے کے بزرگ تھے, اس پائے کے بزرگ تھے, ایسے صاحب کشف کرامات تھے. اب یہ کشفی کی تو بات ہے, نابینا آدمی کتاب کھول کے حوالہ دکھا رہا ہے, اور پھر یہ ہے کہ جھوٹ کیوں بولیں گے, اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا کھیل تماشا ہے کوئی. بدعتیاں ان کو کافر بولتے, ایک میر کو ایک پیر کو ایک کتابوں کے پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس پائے کے یہ اللہ والے تھے, کس پائے کے بزرگ تھے, اور جو بزرگوں کی عقیدت کا دم بننے والے ہیں وہ بزرگوں کو کافر بولتے ہیں. اس لیے ان کی قسمت میں محرومی ہے, کیونکہ بزرگوں کے ساتھ بے ادبی بدتمیزی کرنے کے بعد محرومی ہوتی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ بدعتیوں سے کوئی کام نہیں ہوتا, دین کا کوئی کام نہیں ہوتا, دین کی حفاظت کا, دین کی اشاعت کا, دین کے پھیلانے کا, دین کے سلسلے میں کوئی لٹریچر ان کی طرف سے, ان کو اس چیز سے فرصت نہیں ہے اللہ والوں کو گالیاں دینے سے, دین کا کام کیا ہوگا. پھر لوگوں کا مال لوٹ لینا, بے وقوف بنا کے ان کا پیسہ کھا جانا, یہی ہوتا ہے. وہ ان کے دین بھی, ان کا دین بھی لوٹ لیتے ہیں, ان کی دنیا بھی لوٹ لیتے ہیں, کیونکہ ایک بات تو ان کے دماغ میں ہے کہ اللہ والوں کا احترام ہونا چاہیے, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم جن کی بے احترامی کر رہے ہیں وہ کتنے بڑے اللہ والے تھے. اور خود تحقیق بھی نہیں کرتے کہ ان سے ان سے سنا الٹا پلٹا لگا دی بات. بھائی جس کے اوپر آپ اتنا بڑا حکم لگا رہے ہیں اس کے حالات زندگی کی تحقیق کرتے, اس کا تقویٰ دیکھتے, اس کی دینداری دیکھتے, اس کے اوپر ایک حاشیہ ہے, وہی مقام نکل آنا, یعنی جو بتانا چاہتے تھے مسئلہ, اتفاقاً بھی ہو سکتا ہے مگر قرائن سے یہ باب کشف سے معلوم ہوتا ہے. حضرت تانوی فرما رہے ہیں کشف سے اس کا تعلق ہے, ورنہ جزم کے ساتھ یعنی یقین کے ساتھ نہ فرماتے کہ فلاں موقع پر دیکھو, بائیں جانب نیچے دیکھو, یہ کیسا بولتے. اور غلط سے مراد بے اصل ہے, اللہ تعالیٰ میری زبان سے بے اصل نہیں کہلوائے گا, اس سے مراد بے اصل ہے. خطا اجتہادی کی نفی مراد نہیں ہے, یعنی اجتہاداً غلطی نہیں ہو سکتی یہ بات نہیں ہے, خطا اجتہادی بھی نہیں ہوگی یہ مطلب نہیں ہے, بے اصل بات نہیں کہلوائے گا. جو واقعی اللہ والے ہیں ان کی جتنی خوش عقیدگی اور احترام دل میں آئے گا اتنا زیادہ فیض بھی آئے گا, اتنا زیادہ دین آئے گا. تو ان بزرگوں کے واقعات کے ذریعے سے ایک تو ان بزرگوں کی بزرگی کا بھی ذہن میں آنا ہے, کیونکہ اس کے ذریعے سے جو ان کی تحقیقات ہیں, جو ان کے فتوے ہیں, جو ان کے علوم ہیں, ان پر اعتماد آئے گا کہ ظاہر و باطن سے مزین لوگ تھے. یعنی کہ خالی کشف وغیرہ یا ہوتا تھا, یکسوئی تھی, خالی بزرگ ٹائپ کے تھے, فقی بھی ایسے تھے, محدث بھی ایسے تھے, عالم بھی ایسے تھے, مفسر بھی ایسے تھے. حضرت گنگوئی اتنے بڑے گزرے ہیں اس زمانے کے علماء میں سے کہ یہ جو عالم کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں نا اداروں کے اندر، جامعات میں، یونیورسٹیز میں، انسٹیٹیوٹس میں، دارالعلوم وغیرہ کے اندر. حضرت گنگوہی اکیلے دیتے تھے پہلے، ان کی سند ہوتی تھی اور پورے لوگ دورہ ان کے پاس جا کے کر، دورہ ان کے پاس اکیلا ہوتا تھا. یعنی یہ جو سیاہ ستہ ہے، دس حدیثیں، چھ حدیثیں، وہ اس کے ساتھ اور ملا کے حدیثیں دس ہو جاتی ہیں. معتین بھی ہیں اسی میں، تحاوی شریف بھی ہے اسی میں، اس طریقے سے یہ دس ہو جاتے ہیں. تو یہ سب کتابیں حضرت اکیلے پڑھاتے تھے. دس علماء مل کے دورہ پڑھانا مشکل ہے، وہ اکیلے دورہ پڑھاتے تھے اور عالم کی سند دیتے تھے. اور ان کے پاس جو پڑھے ہوئے عالم ہیں نا، وہ اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ عام مدرسوں میں پڑھے ہوئے لوگ ویسے نہیں ہوتے. عجیب شان تھی ان بزرگوں کی. اور یہ ہمارا جو سلسلہ ہے اللہ کے شکر سے، سلسلے چشتیہ، سلسلے تھانوی، یا ان کے اکابرین میں سے ہے، ان کے اس بزرگوں میں سے. اسے یہ بھی اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو کتنی مقبولیت عطا فرمائی ہے، کتنا فیض اس کا ظاہر و باطن سے عام فرمایا ہے، کیسے صاحب نسبت بزرگ اس میں ہیں. حاجی امداد اللہ صاحب کے خلیفہ ہیں، حضرت تھانوی کے پیر و مرشد کی جگہ پہ تھے. پیر و مرشد تو نہیں بنایا حضرت تھانوی نے ان کو، لیکن حضرت حاجی صاحب کے انتقال کے بعد فرماتے تھے کہ حضرت گنگوہی میرے لیے پیر و مرشد کی جگہ ہے، ان سے پوچھ کے چلتے. وہ بھی خلیفہ ہیں حضرت حاجی صاحب کے، حضرت تھانوی بھی خلیفہ تھے، لیکن یہ بہت بڑے تھے، پرانے تھے، عمر میں بڑے تھے. خان صاحب نے فرمایا کہ نواب لطف علی خان رئیس چھتاری بیمار ہوئے اور مجمع ماں ایک ہمراہی کے دعا کرانے کے لیے پہلے دیوبند پہنچا. مجمع نے مجھے بیمار ہوئے اور مجھے ماں ایک ہمراہی کے نواب ہمارے امیر شاہ خان صاحب بتا رہے ہیں کہ نواب لطف علی خان بیمار ہوئے اور مجھے ایک ہمراہ کے ایک آدمی کے ساتھ دعا کرانے کے لیے پہلے دیوبند بھیجا کہ حاجی عابد حسین صاحب سے دعائے صحت کراؤ. حاجی عابد حسین جو ہیں یہ محتمیم تھے دارالعلوم دیوبند کے، حضرت قاسم نانوتوی سے پہلے، اس کے بعد حضرت قاسم نانوتوی ہوئے. میں دیوبند سے دعا کرا کر گنگو پہنچا. حضرت مجمع میں تشریف رکھتے تھے، حضرت گنگوہی. میں نے دعا کے لیے عرض کیا، اس پر حضرت نے ایک حکایت سنانی شروع فرمائی کہ کسی رئیس کو باجا سننے کا شوق تھا، ہر قسم کے باجا بجانے والے آتے تھے. ایک دن جبکہ کئی قسم کے مختلف باجے بجائے جا رہے تھے، ایک صاحب اپنی لاٹھی منہ میں رکھ کر ہو ہو کرنے لگے. رئیس نے تمام باجے رکوا کر کہا کہ اب بجاؤ. تو انہوں نے کہا کہ حضور، میرا باجا تو رول گڈے ہی میں بجا کرتا ہے. رول گڈے کا مطلب جو باجے بج رہے نا اس کی آواز میں ہی. تم لوگوں کی کوئی زبان ہے رول گڈا؟ اچھا، شور شرابے میں. اچھا، بجا کرتا ہے. یہ حکایت سنا کر فرمایا کہ لوگ آتے ہیں کہیں 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 اور کہیں رول گڈے میں، یہاں بھی نکلتے ہیں آگے، یہاں بھی آگے نکلتے ہیں. دیوبند گئے تھے نا دعا کرانے، وہاں وہ بول رہے ہیں حضرت گنگوہی. کشف سے پہچان لیا گیا وہاں تھا، ادھر کا چکر لگا رہا. میرے پاس کیا رکھا ہے؟ یہ پھر میرے پاس کیا رکھا ہے؟ پھر دوسری بات، خلوت میں مولوی حبیب الرحمان صاحب نے فرمایا کہ مجھے تو ان کی صحت کی طرف سے مایوسی ہے. نواب صاحب کے بارے میں فرمایا کہ مجھے ان کی صحت کی طرف سے مایوسی ہے، کیا کروں، میرے دل میں تو ان کی صحت آتی نہیں. میں، یعنی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ واپس ہو گیا، یہاں تک کہ شعبان آ گیا اور مدارس کو چھٹی ہو گئی. نواب یوسف علی خان صاحب نے مجھے پھر دوبارہ یہ کہہ کر روانہ کیا کہ دیوبند سے مولوی حافظ احمد صاحب کو ساتھ لو اور گنگو پہنچ کر مولوی مسعود حافظ احمد صاحب، قاضی طیب صاحب کے ابا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے بیٹے، مولوی احمد صاحب کو ساتھ لو اور گنگو پہنچ کر مولوی مسعود احمد صاحب، مولوی حبیب الرحمان صاحب کو ساتھ ساتھ لو اور تم چاروں مل کر حضرت سے نہایت التجا کر کے یہ عرض کرو کہ حضرت اب تو لطف علی خان کے لیے ویسی ہی دعا کر دیجئے جیسے مکہ مکرمہ میں یوسف علی خان کے لیے کی تھی۔ چنانچہ میں دیوبند سے مولوی احمد صاحب کو لے کر گنگو پہنچا اور تخلیہ میں مولوی مسعود احمد صاحب سے سارا واقعہ عرض کر دیا اور خلوت کے منتظر رہے، لیکن خلوت کا موقع نہ ملا تنہائی کا۔ ملا شمس الدین اور مولوی ظہور الحسن صاحب رجسٹرار آئے ہوئے تھے، تمام وقت صبح سے 10-11 بجے تک حجرے میں رہے۔ اسی مجلس میں میں اور حافظ صاحب حجرے میں داخل ہوئے اور سلام کیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، حضرت نے فرمایا خیر تو ہے، کیوں آئے؟ ہم نے عرض کیا کہ حضرت عرض کریں گے، ابھی تک خلوت کا موقع نہیں ملا تھا کہ حضرت قضاء حاجت کے لیے اٹھے اور واپس ہو کر حجرہ بند فرمایا تو پھر ملا شمس الدین اور ایک اور صاحب کواڑ کھول کر حجرے میں داخل ہونے لگے۔ حضرت نے فرمایا کون؟ ان کی جو شامت آئی تو بول پڑے کہ شمس الدین۔ ملا شمس الدین بھی گئے تھے، بس جھڑک کر فرمایا کہ نکل جاؤ۔ بس ان کا نکلنا تھا کہ خلوت ہو گئی۔ فوراً مولوی مسعود احمد صاحب، مولوی حبیب الرحمان صاحب بلائے گئے اور ہم سب نے مل کر ایک تمہید اٹھائی کہ حضرت لطف علی خان ایسے ہیں ایسے ہیں، مدرسے دیوبند کے اتنے ہمدرد و بہی خاں ہیں، حضرت ان کے لیے دعائے صحت فرمائیں۔ فرمایا کہ بھائی کیا کروں، میرے دل میں ان کی صحت آتی نہیں۔ پھر ہم لوگوں نے اصرار کیا، حضرت نے پھر یہی فرمایا۔ آخرکار مولوی مسعود احمد صاحب نے عرض کیا کہ حضرت بس یوں فرما دیں کہ اچھے ہو جائیں گے، آپ یہ فرما دیں بس اپنی زبان سے۔ فرمایا کہ بھائی ایک تو ایسا کہنا ہوتا ہے جیسا میں نے ابھی مدرسے کی نسبت کہا تھا، اشارہ ہے اس واقعے کی طرف کہ مولانا حافظ احمد صاحب نے اسی مجلس میں مدرسے دیوبند کے مخالفتوں اور ان کے مخالفوں کا تذکرہ اٹھایا اور اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا اور ان ریشہ دوانیوں کا ذکر کیا جو دیوبند میں مدرسے کے خلاف جاری تھی۔ حضرت سنتے رہے، آخر میں ایک دم تکیے سے کمر اٹھا کر سیدھے ہو کر بیٹھے اور انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ظہور تھا، شان عمری، ما کننا نبعد ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اللہ تعالیٰ بول پڑتے تھے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بول ظاہر ہو جاتی تھی۔ ایک تو فرمایا کہ ایک کہنا تو ایسا ہے جیسے میں نے ابھی مدرسے کی نسبت کہا تھا، اور ایک کہلوانے سے کہنا ہے کہ تم کہہ رہے ہیں اس لیے میں کہہ دوں گا۔ انہوں نے عرض کیا نہیں، حضرت بس یہ جملہ فرما ہی دیں۔ فرمایا کہ اچھا بھائی، تم کہتے ہو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے، ان کے کہنے پر کہنا۔ تیسرے ہی دن خط گنگو پہنچا کہ لطف علی خان اچھے ہو گئے، اور اگلے دن انتقال آ گئی، اطلاع آ گئی کہ انتقال بھی ہو گیا۔ تم کہتے ہو تو میں کہتا ہوں اچھے ہو گئے۔ خان صاحب نے فرمایا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مکاشفات کی 3 قسمیں ہیں، کشف جو ہوتا ہے، ایک تحت التکوین، اس میں کافر اور مسلم برابر ہیں، کشف جو ہے نا غیر مسلم کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق بزرگی سے نہیں ہے، اس کا تعلق مشق سے ہے، یکسوئی سے ہے، کہ دماغ ایک طرف ہے اس کی وجہ سے حالات کھل جاتے ہیں۔ تو تحت التکوین جو مکاشفات ہیں اس میں کافر اور مسلم برابر ہیں۔ ایک لوح محفوظ سے ہے، یہ جو لوح محفوظ میں لکھا ہے اس کے حساب سے کشف ہونا، یہ خالص مسلمانوں کے لیے، مگر اس کے لیے ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اور ایک خالص علم اللہ سے ایک کشف یہ بھی ہوتا ہے، یہ مخصوص ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ پہلے دو میں کشفی غلطی کا احتمال ہے اور تیسرے میں احتمال نہیں ہے، امکان نہیں ہے، کیونکہ پہلے دو میں زمان و مکان کی تعین تخمین سے ہو سکتی ہے، مگر علم الہی میں ماضی و حال اور استقبال برابر ہیں، اس لیے انبیاء علیہ السلام کے علوم غلطی سے پاک ہیں۔ فرمایا کہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک شخص کسی گرو کے پاس گیا، गुरु ने पूछा कैसे आए, कहा चेला बनने आया हूं, मुझे अपना चेला बना लो। गुरु ने कहा कि चेला बनना बहुत मुश्किल है, तो उसने कहा गुरु ही बना दो, और गुरु बनना आसान है। फनाइयतें ताम चाहिए होती है असल में चेले के लिए, वैसे लोगों से मगर काम बहुत होता है, कबूलियत बहुत होती है, रुजू बहुत होता है उनकी तरफ। जो चेला वाकई बन जाता है, यानी जिसको वाकई मुरीद बनना आ जाए, सही का मुरीद बनने आना बहुत बड़ा कमाल है। उसमें ये नीयत भी नहीं होती है कि एक अरसे तक मैं खिदमत करूं फिर मैं मखदूम हो जाऊं फिर बड़ा हो जाऊं, उसमें बस यही नीयत होती है कि बस मैं खिदमत में रहूं। और फना पूरी तरह मर्दी का फना, आमतौर पर हमारे बुजुर्गों ने जो बहुत से वाकयात समझाए हैं बताए हैं वो गुरु चेले को बुनियाद बना के बताए, और वो सुनाना मकसूद होता था मुर्शद मुरीद को। आमतौर पर गुरु चेला जो है ना गैर मुस्लिमों की इस्तिलाह है, यानी उनके सूफिया और उनके मुरीद इनको गुरु चेला बोलते हैं, और इस्लाम के अंदर जो है ना वो शेख और मुरीद की इस्तिलाह ज्यादा चलती है। फरमाया कि एक मरतबा मौलाना गंगोई रहमतुल्लाह अलैह मौलाना नानुतवी रहमतुल्लाह अलैह हज्ज बैतुल्लाह को तशरीफ ले गए। मौलाना गंगोई का तो कदम कदम पर इंतजाम, वो इंतजामी मिजाज के बहुत थे। मौलाना नानुतवी लाहौबाली, हज नानुतवी लाहौबाली थे, लाहौबाली के माने परवाह नहीं, कहीं की चीज कहीं पड़ी है कुछ परवाह ही नहीं। उस वक्त एक जमात एक गिरोह मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के पास गया कि हम भी आपके साथ हज को चलेंगे। आपने फरमाया कि ज़ाद राह भी है तो शाह है साथ में चलने का। उन्होंने कहा कि ऐसे ही तवक्कुल पर चलेंगे। मौलाना ने फरमाया कि हम जहाज का टिकट लेंगे तो तुम मैनेजर के सामने तवक्कुल की पोटली रख देना। बड़े आया होते वक्कुर करने, जाओ अपना काम करो, भगा दिया। फिर उन लोगों ने मौलाना नानुतवी से कहा कि आप इजाजत दे दीजिए, हर गुलेरा रंगो बोए दीगर, रास्ते में जो कुछ भी मिलता वो सब इन लोगों को दे देते। और साथियों ने कहा कि हजरत आप तो सभी तो इजाजत, आपने इजाजत दे दी। जब कासिम नानुतवी के पास आके उन्होंने इजाजत मांगी तो आप उन्होंने इजाजत दे दी। अब रास्ते में जो भी मिलता था वो इन लोगों को दे देते थे, ये तो मुतवक्किल इनकी जमात थी, कुछ था ही नहीं इनके पास। साथियों ने कहा हजरत आप तो सभी दे देते हैं, कुछ तो अपने पास रखिए। तो फरमाया कि इन्नमा आना कासिम वल्लाहु युती, हदीस शरीफ है ना उसको पढ़ दिया, इनका भी नाम कासिम था। इसी सफर में मौलाना गंगोई ने मौलाना नानुतवी से फरमाया कि सुबह से शाम तक फिरते ही हो, कुछ फिक्र भी है। तो फरमाया कि हजरत आपके होते हुए मुझे क्या फिक्र है, इंतजाम करने वाला तो है साथ में बस। फरमाया कि एक मरतबा किसी जाकिर ने गंगोई से अर्ज किया कि जिक्र के वक्त नींद आती है। फरमाया तकिया रख के सो जाया करो। जिक्र फिर कर लिया करो, नींद का इलाज सिवाय सोने की और कुछ नहीं है। फरमाया सूफिया की समझ में मकासिद पहले आते हैं और मुकदमात बाद में आते हैं, और उलमा की शान यह है कि मुकदमात पहले समझ में आती है और मकासिद बाद में। कामों की बातों की जो असल गरज है वो सूफिया को पहले समझ में आती है कि मकसद ये है, और उस मकसद तक जाने के जो रास्ते हैं वो बाद में। اور علماء کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو راستے پہلے سمجھ میں آتے ہیں پھر وہ مقصد سمجھ میں آتا ہے ان کو. اس لیے بعض مرتبہ تعبیر کا فرق ہو جاتا ہے, بات بولنے کا انداز وہ ادھر سے بولتے ہیں یا ادھر سے بولتے ہیں. عام طور پر جس کو فرق کرنا نہیں آتا وہ سمجھتا ہے انہوں نے الگ بات کہی انہوں نے کہی, حالانکہ بات ایک ہی ہے. بلکہ صوفیہ جو بات بولتے ہیں وہ زیادہ مقصود کے قریب ہوتی ہے, وہ اصل مقصد وہی ہوتا ہے. اسی واسطے صوفیہ کی نظر اصلی مقصود پر ہوتی ہے اور ان کے مقاصد غلط بھی نہیں ہوتے, اور علماء کے مقاصد غلط بھی ہو جاتے ہیں. مرنے کے بعد روح کے بدن سے تعلق کی مثال. فرمایا روح عین ہے اور اس کا تعلق بدن سے ہوتا ہے جیسے سورج, مگر بدن پر تغیر آنے سے تکلیف ہوتی ہے. روح کا بدن سے تعلق ایسا ہے کہ اگر روح بدن سے الگ ہو جائے تو اس کا کچھ نقصان نہیں ہوتا بدن کی تاثر کی وجہ سے. صرف یہ ہے کہ بدن میں تغیر اور تبدیلی آنے کی وجہ سے روح کو تکلیف ہوتی ہے تھوڑی سی. فرمایا اس کی مثال حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح فرمائی کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی شخص کی لوئی اتار کر جلا دی جائے, رضائی. سردی کے زمانے میں کسی نے اس کی رضائی کھینچ لی اور اس کو جلا دیا, تو ظاہر ہے کہ رضائی آدمی سے بالکل غیر چیز ہے, مگر یہ کہ اس کی ہے بلکہ جو اس کا لگاؤ تھا اس سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ بدن کو تکلیف ہونے سے اس پر تغیر سے ایسی تکلیف روح کو ہوتی ہے الگ ہونے کے بعد. تو آگ تو اس شخص کو نہ لگے گی مگر دل میں ایک کوفت ہوگی, ایسے ہی جب بدن کو تغیر ہو تو روح کو تکلیف ہوتی ہے. فرمایا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کا پتہ ان کی تحقیق سے چلتا ہے. حاجی صاحب کے پاس جو تحقیقات تھیں, یعنی جو باتیں گہری معلوم تھیں ان کو, اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا تحقیقی علم عطا فرمایا تھا, حالانکہ اصطلاحی عالم نہیں تھے وہ. ایک دفعہ اس میں گفتگو تھی کہ اقامت حرمین میں سے کس میں افضلیت ہے. اگر کوئی آدمی حرمین میں رہے تو مکے میں رہنا زیادہ افضل ہے کہ مدینے میں رہنا زیادہ افضل ہے, یہ بات چل رہی تھی. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی زندگی تو مکے کی اور موت مدینے کی. مطلب یہ ہے کہ مکے میں عمل کا ثواب پورا دگنا ہے, وہاں پہ 50,000 کے برابر ہے ایک نماز کا ثواب, یہاں پہ 1,00,000 کے برابر ہے. تو فرمایا کہ زندگی تو مکے کی اور ظاہر ہے کہ مدینے کی موت. حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کی موت مدینے میں آ سکے تو کوشش کرے کہ وہ مدینے میں مرے, کیونکہ جب حشر ہوگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھیں گے اور حضرت ابوبکر حضرت عمر کو ساتھ لے کر جنت البقیع جائیں گے, وہاں سے سب آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. اتنا قریبی معاملہ رہے گا اور حضور ان کی سفارش بھی کریں گے, اور جو جتنا حضور سے قریب رہے گا ظاہر ہے کہ اتنا وہ فائدہ اٹھا لے گا کل میدان حشر میں, اس کی برکات اور اس کی رحمتیں ویسی ہوں گی. فرمایا کہ اب سب احادیث کو دیکھ لیا جائے تو سب حل ہو جائیں گے. مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ آب حیات حضرت کو سناتے تھے, جو بہت مشکل کتاب ہے, حضرت قاسم نانوتوی کی کتاب. حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کو سنتے تھے اور کسی کسی جگہ اصلاح بھی فرما دیتے تھے حضرت قاسم نانوتوی کی کتاب کی. مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری معلومات زیادہ ہیں اور حضرت کے علوم زیادہ ہیں. اس کی مثال یہ فرماتے تھے کہ ایک شخص کی قوت ابصار بہت, ابصار دیکھنے کی قوت بہت قوی ہے, گو تھوڑے شہروں کو دیکھا ہے, اور ایک نے بہت شہروں کو دیکھا ہے مگر نظر چنیائی بھی ہے. مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کی وجہ سے عاشق ہیں اور میں ان کے علم کی وجہ سے عاشق ہوں. ایک دفعہ تھانہ بھون میں سب حضرات جمع تھے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا قاسم صاحب سے فرمایا کہ بھائی اور سب اپنے حالات بیان کرتے ہیں، تم بھی کچھ بیان کرو۔ مولانا نے فرمایا کہ حضرت مجھ سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ قاسم نانوتوی نے فرمایا کوئی وظیفہ پورا نہیں ہوتا، جب کچھ کرنے بیٹھتا ہوں تو ثقل معلوم ہوتا ہے، بوجھ معلوم ہوتا ہے، اسی واسطے کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا الحمدللہ کہ تم کو علوم نبوت سے مناسبت ہوگی اور یہ دولت ملنے والی ہے، کچھ غم نہ کرو۔ یہ علوم تھے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ فرمایا کہ احمد حسن سمبری کہا کرتے تھے کہ فلاں چیز وقار کے خلاف ہے، فلاں چیز وقار کے خلاف ہے۔ بعض لوگوں کو ہوتا نا کہ بھائی ایسا جو ہے نا یہ چھچوڑا پن ہے، یہ وقار کے خلاف ہے، یہ نہیں کرنا ہے، ایسا منہ بنا کے بیٹھنا، لوگوں سے ایسی بات کرنا، ایسے رہنا۔ بعض لوگ ایک دم رکھ رکھاؤ والے ہوتے ہیں ذرا بات چیت میں، پہننے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، لوگوں کے ساتھ۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ بتلاؤ کہ حدیثوں میں جو مسابقت کا ذکر ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑے اور اس میں آپ آگے نکل گئے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جب ذرا بھاری ہو گیا تو ایک دفعہ اسی طرح دوڑے اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حاضر بزا کا، یہ اس کا بدلہ ہے، تو نے مجھ سے بدلہ لے لیا، آیا ہے، یہ وقار کے خلاف ہے یا نہیں یہ پوچھا۔ اگر وقار کے خلاف ہے تو کیا جواب ہے، اگر وقار کے خلاف نہیں ہے تو تم نے بھی کبھی کیا ہے یا نہیں، اگر نہیں کیا ہے تو آئندہ کر سکتے ہو یا نہیں۔ میں نے کہا کہ سنو، میں نے یہ مسابقت کی ہے اور میں آگے بڑھ گیا ہوں۔ حضرت تھانی نے فرمایا کہ مامو صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جس میں وقار ہو اس کا نفس زندہ اور روح مردہ، اور جس میں شوخی ہو اس کا نفس مردہ اور روح زندہ ہے۔ خوش طبعی، شگفتگی، ہنسی، تھوڑی سی ہنستے کھیلتے رہنا، بولتے ہوئے شگفتہ رہنا، یہ جو ہے نا یہ روح کی زندگی کی علامت ہے۔ ہمیشہ منہ بسور کے رہنا جو ہے نا یہ کوئی بزرگی کی علامت ہے سمجھتے بعد لوگ اس کو، ویسے کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا ایک فتویٰ کانپور میں دیکھا تھا جس میں کسی نے دریافت کیا تھا کہ تحنیک کرنا بچے کا یہ کیا ہے۔ تحنیک سمجھتے ہو نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو تھوڑا سا چھوارا چبا کے اس کے ذریعے سے اور اس کے حلق میں لگا دیتے ہیں، تالو میں لگا دیتے ہیں، وہ بیچارہ چوس چوس کے حلق میں اتار لیتا ہے۔ نہیں تو اور اگر چھوارا اس زمانے میں چابنے میں ذرا مسئلہ یہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا لعاب لگا کے انگلی کو، شہد میں انگلی دبو کے وہ انگلی اس کی تالو میں لگا دیتے ہیں بچے کے، اس کو تحنیک کہتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہو تو کسی متبع سنت پرہیزگار سے تھوڑا سا چھوارا چبوا کر بچے کے منہ میں تالو پر ذرا سا لگا دیتے ہیں۔ تو یہ بارے گنگوئی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو جواب میں فرمایا کہ اگر کوئی متبع سنت ہے اس سے کروایا تو مسنون ہے، ورنہ بدعت ہے کہ تھوک چاٹنے سے کیا فائدہ۔ مولوی فضل حق صاحب کو سلوس البول کی بیماری تھی، سلوس البول پیشاب مسلسل ٹپکتے رہنے کو بولتے ہیں، اور لوگوں کا مثانہ کمزور ہو جاتا ہے اور پیشاب کے قطرے گرتے رہتے ہیں۔ وہ شیعوں کی طرح کلوخ استعمال نہیں کرتے تھے، ڈھیلے استعمال نہیں کرتے تھے، شیعہ ڈھیلے استعمال نہیں کرتے۔ ایک موضوع میں جب پیشاب کا وقت آیا تو خادم کو کہا کہ پانی رکھ دو، تو ایک شیعہ نے کہا کہ آپ کلوخ استعمال نہیں کرتے، جواب میں کہنے لگے کہ جب سے بیمار ہوا ہوں شیعہ کے مذہب پہ پیشاب کرتا ہوں۔ فرمایا کہ مطبوع ہونے میں بڑے فساد ہیں، मतबो का मतलब होता है बड़े बन जाना और लोग उनकी बात मानने लग जाना। मतबो होने में बड़े फसाद हैं, ताबे होना अच्छा है। आदमी किसी का ताबे बन के आफिया से चलता रहता है। और मतबो होने में दीनी भी नुकसान है, दुनियावी भी नुकसान है। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने दुनियावी नुकसान की तरफ इशारा इसमें किया है, खशमहाओ चश्महाओ रश्का, लोगों की हसद जलेसी मुखालिफतें, इन सब चीजों का चक्कर रहता है, दुनियावी नुकसान। फरमाया है अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप इस पर राजी थे कि बचपन में मौत आ जाती है और जन्नत में चले जाते। या इस पर कि बड़े होकर मरते और जान खतरे में डाल दी जाती कि जन्नत मिलेगी या जहन्नम। ये उनसे पूछा कि अगर आपको इख्तियार दिया जाए तो आप क्या करते। फरमाया कि बड़े होकर मरने को पसंद करता, क्योंकि मारिफत इलाही की नेमत बचपन में नहीं मिलती। अकल नाकिस रहती है ना, अकल में पुख्तगी नहीं होती, अकल में कमाल नहीं होता, तो अल्लाह ताला की मारिफत ही नहीं, तो जन्नत में जाएगा लेकिन मारिफत ही नहीं, इस नेमत से महरूम रहता है अगर बचपन में मर जाता। अब ये तो मिली, आगे अल्लाह ताला जा चाहे भेजे। मारिफत इतनी बड़ी दौलत है। हुकूक की, हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह की जो तकसीम है उसको कुछ लोगों ने यूं समझ रखा है कि हुकूकुल इबाद महज और हुकूकुल्लाह महज, यानी एक मुस्तकिल हुकूकुल इबाद एक मुस्तकिल हुकूकुल, यानी जो अल्लाह के हक हैं वो अल्लाह ही के हैं, जो बंदों के हक हैं वो बंदों ही के हैं, लोगों ने ये समझ रखा है, तो ये गलत है। बल्कि हुकूकुल इबाद मा हुकूकुल्लाह है, जो बंदों का हक अल्लाह ने रखा है वो अल्लाह का हक भी है, कि अल्लाह ही ने तो रखा है ना वो हक, बंदों के जो हुकूक हैं, माँ के, बाप के, औलाद के, मियां बीवी के, जो बंदों के जो हुकूक हैं वो हुकूकुल्लाह भी हैं। वो आमतौर पर ये तकसीम होती है ज़हनों में कि नमाज है, रोजा है, हज है, ये हुकूकुल्लाह है, अल्लाह ताला के हक हैं, इनका बंदों से ताल्लुक नहीं है। जो बंदों के हक हैं वो सिर्फ बंदों के, उनका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं, तो कहेंगे ऐसी बात नहीं है, जो हुकूकुल इबाद है वो हुकूकुल्लाह भी हैं। हुकूकुल इबाद में हुकूकुल्लाह इस वास्ते हैं कि हर हक़ुल अब्द में, हर बंदे के हक में अल्लाह ताला की तरफ से नहीं भी होती है, नहीं माने मुमानात, ऐसा ना करो, उसको जाया ना करो, और उस नहीं में अल्लाह ताला की इजाहत है। तो अब यहां से मालूम हो गया कि हक़ुल अब्द में सिर्फ अब्द के माफ करने से माफी न होगी। अब वहां से एक मसला निकाल रहे हैं, किसी बीवी ने मियां का हक अदा नहीं किया, अब मियां से माफी मांग ली, मियां ने बीवी का हक अदा नहीं किया, बीवी से माफी मांग ली, औलाद ने मां का हक अदा नहीं किया, मां से फिर माफी मांग ली या बाप से माफी मांग ली, तो हक़ुल अब्द में सिर्फ अब्द के माफ करने से माफी नहीं होंगी। कितने इल्म की बात निकल आई, काम की बात निकल आई। बल्कि तौबा भी करे, क्योंकि अल्लाह ताला का हक बाकी है, किसी मखलूक के या बंदों के हकूक में से अगर किसी हक को जाय किया तो मखलूक से भी माफी चाहे फिर अल्लाह से भी माफी चाहे, क्योंकि अल्लाह ताला का जो हुक्म था वो पूरा नहीं हुआ, और इससे हुदूद का कफारा न होना भी मालूम हो गया। ये एक मसला है फिकी, हुदूद कफारा है या नहीं है, सजा अगर किसी को दे दी जाए तो आया उसके जिम्मे फिर तौबा करना है या नहीं है। एक आदमी ने चोरी की, उसका हाथ वो पकड़ा गया, उसका हाथ काट दिया गया, तो ये जो हाथ काटा गया ये बस है या उसके जिम्मे तौबा भी है गुना की, एक मसला है ये। तो फिक्र हनफी में ये है कि तौबा भी है, वो बात भी हल हो गई बोल रहे, और ये उस हक में है जो हुकूकुल इबाद हों, क्योंकि हद तो हक़ुल अब्द के लिए होगी और हक़ुल्लाह के जाये करने की वजह से तौबा करनी चाहिए, फिर ये निज़ा लफ्जी होगा। फरमाया कि महज हुकूकुल्लाह में हुदूद का कफारा न होना, इसमें اس میں بھی میری سمجھ میں نزاع لفظی ہے، مگر پہلے ایک بات سمجھ لی جائے۔ لمبی پھر وہ حدود جو ہے ان کی حیثیت کیا ہے، سزاؤں کی حیثیت کیا ہے، وہ کفارہ ہے نہیں ہے، ایک علمی بحث ہے، اس کو سمجھایا ہے بہت کام سے۔ فرمایا پیلی بھیت ایک جگہ کا نام ہے، پیلی بھیت۔ ایک دفعہ جانا ہوا، وہاں ایک بزرگ تھے جو بالکل ناخواندہ تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کہا کہ حضرت کوئی ایسی شے فرمائے جس سے حق تعالیٰ کی محبت ہو جائے۔ انہوں نے کہا ان بزرگ سے کہ کوئی ایسی بات بولے جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ دونوں ہاتھ رگڑو۔ میں نے تھوڑی رگڑے تو فرمایا کچھ گرمی بھی پیدا ہوئی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا بس ایسے ہی رگڑتے جاؤ گرمی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف کوشش کرتے رہو، جدوجہد کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت محبت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ حضرات انبیاء کی مشابہ ہیں کہ نظری کو نہ صرف بدی ہی بلکہ محسوس کرا کے بتلا دیا۔ کتنا بڑا سوال تھا اور کس طرح سمجھایا۔ انہیں بزرگ کی نسبت فرمایا کہ یہ بزرگ ایک دفعہ کانپور تشریف لے گئے تو ہمارے مدرسے میں بھی تشریف لائے۔ حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ پہلے کانپور میں پڑھاتے تھے، گھر سے تک 14 سال پڑھائے وہاں پہ، ہمارے مدرسے میں بھی تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت اور مدارس کا تو ظاہری کچھ آمدنی کا انتظام ہے، مگر یہاں محض توکل پر معاملہ ہے، اس لیے اس مدرسے کے لیے دعا فرما دیں۔ تو فرمایا کہ زمین کس چیز پر ہے؟ میں نے کہا نصوص میں تو نہیں، حدیثوں میں تو نہیں ہے کہ زمین کس پر ہے، مگر ویسے مشہور ہے کہ بیل کے سینگ پر ہے اور بیل مچھلی پر ہے اور مچھلی ہوا پر ہے اور ہوا قدرت پر ہے۔ یہ کتابوں کے اندر ہے، اس طرح سے لکھا ہوا، کوئی نصوص میں نہیں ہے، قرآن حدیث میں ایسے لکھا ہوا نہیں ہے، پرانی مثل مشہور ہے یہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پھر یہ سب کارخانہ قدرت پر قائم ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ کارخانہ پورا کس پہ قائم ہے؟ قدرت پر ہے۔ تو تمہارا مدرسہ قدرت پر قائم نہیں ہو سکتا اور قدرت اس کو تھام نہیں سکتی؟ بس پھر ٹھیک ہے، اللہ کی قدرت پہ چھوڑو۔ اور جتنے دینی ادارے ہوتے ہیں تقریباً ان سب کا حساب کتاب ایسے ہی رہتا ہے۔ تھوڑا سا دیکھو، چندے کے لیے جاؤ تو کوئی پیسہ نہیں دیتا، ادھر سے پھر رہے ہیں۔ اور سال کے آخر میں جب آڈیٹنگ کراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 4 لاکھ چندہ ہوا، 5 لاکھ چندہ ہوا، ڈالر میں، ہمارے رحمت عالم میں یہی حساب ملتا ہے ہمیشہ۔ دیکھنے میں بتایا رہی ہے کہ تھا فنڈ ریزنگ کی تو اس میں کچھ خاص نہیں آئے، سفر میں جا کے آئے تو وہاں پہ کوئی خاص نہیں ملے، اس نے نہیں دیا، اس نے نہیں دیا، ایسا لگتا ہے بظاہر کے ساتھ چکر مارے جا رہے ہیں، پھرے جا رہے ہیں۔ یہ حساب کرتے ہیں تو 4-5 لاکھ ڈالر ہر سال جو ہے نا وہ چندے میں آ جاتے ہیں، اور خرچہ پورا 1 ملین کا، ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، 1 ملین ڈالر کا خرچہ ہے، آدھے فیسوں سے آ جاتے ہیں اور آدھے جو ہے نا چندے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ 5 لاکھ ڈالر بہت ہے، اگر جو فیسوں وغیرہ سے جو مدد آتے ہیں آمدنی، اگر اسی سے خالی ادارہ چلا لیں اور یہ 4-5 لاکھ ڈالر جمع کر لیں تو 2-3 سال میں تو پیڈ آپ ہو جائے گی بلڈنگ۔ ایسے معاملہ ہے، کیسے چلتے ہیں ایسے بڑے بڑے ادارے، کیسے انتظام ہوتا ہے، اللہ پاک ہی کو معلوم ہے۔ دینی اداروں کا سب کا یہی حال ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا، سارے کام اللہ پاک آہستہ آہستہ کر رہے ہوتے ہیں، وقت پہ کام چل جاتا ہے، ضرورت پوری ہو جاتی ہے، مسبب الاسباب ہے۔ یہ جتنے ہمارے اپنے علاقوں کے اندر دینی انسٹیٹیوٹس ہیں، ادارے ہیں، اور ظاہر ہے کہ حکومت کی کوئی سرپرستی نہیں ہے اور حکومتیں نہیں چلاتی، وہ پبلک کے صرف جو ہے نا تعاون پر، اور وہ بھی مولویوں کی کتنے مخالفت ہوتی ہے، کیسے گالیاں دیے جاتے ہیں، کیسے تحقیر کے ساتھ ان کا برتاؤ ہوتا ہے، سب کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں مولوی کا حشر کیا ہے۔ لیکن عجیب معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام ہے، ناقابل بیان، ناقابل تصور۔ ایک مرتبہ ہم دیوبند گئے تھے، وہاں عبد الخالق مدراسی صاحب سے ملاقات ہوئی، उस जमाने में वो बता रहे थे कि हर रोज जब सुबह होती है तो इस मदरसे में 5 लाख रुपयों की जरूरत होती है हर रोज, रोजाना 5 लाख का खर्चा है और एक पैसा मुस्तकिल आमदनी नहीं है उसकी, सब चंदे पे है और चल रहा है। और ये तो एक मदर एक इदारा है, सैकड़ों नहीं हजारों में है ऐसे इदारे, उम्मत मुस्लिमा संभाल रही है। लोग समझते हैं कि मुसलमानों में चैरिटी का निजाम कम है, दूसरे लोग चैरिटी बहुत देते हैं, उन्होंने देखा ही नहीं है, वो जानते नहीं है। जो मुसलमान चैरिटी देता है, सदका करता है, खर्च करता है ना, दूसरा उसकी धूल पे भी नहीं जाता, उसकी गर्द भी नहीं कर सकता। वो मिलियनर है, बिलियनर है, उसने 150 का दे दिया और वो भी अपने दूसरे अगराज की खातिर एक उसने अपना बनाया हुआ है कि इतने पैसे इसमें दूंगा, होते वो होशियारियां करके अपने पैसे बचाने करने के कामों को ये समझते हैं कि बड़ा कारनामा है। उम्मत मुस्लिमा जो देती है खैर की मददात में, खर्च करती है खर्च करने की जगहों पर, उसका कोई जवाब नहीं। अल्लाह ताला ने बड़ी तौफीक दी है इस उम्मत को, बड़ी बात तौफीक उम्मत। फरमाए हमारे तारीख में तो यह है कि हंसो खेलो खाओ पियो मगर वरा इख्तियार करो, वरा माने तकवा, न हालात की जरूरत, न कैफियात की, न मवाजिद की, मवाजिद वजद में आना, गोल फिरना, चक्कर मारना, और न ही ये चीजें मकसूद, न ही मुजिर, बल्कि मुस्तकिल एक नेमत है, मगर न कुर्ब में इसको दखल, अल्लाह ताला की नजदीकी में इनको दखल नहीं, न दूरी में इनको दखल। असल मकसूद आमाल हैं। फरमाया कि मामूलात और आमाल के बार बार करने से एक रसूख पैदा हो जाता है, मामूलात के और आमाल के बार बार करने से, उसको पाबंदी से करने से एक रसूख पैदा हो जाता है, इसी रसूख को निस्बत कहते हैं, फिर खिलाफ करना मुश्किल हो जाता है, और यही हिलाए तय्यबा है। और आयत इन लदीन आमनू सुम मस्तकामू से साबित है। और इसी तरह हर फन में बार बार करने से रसूख पैदा हो जाता है, किताबत और तबाबत वगैरह वगैरह ये अमल करने से होता है। इसलिए सलूक के अंदर जो चीज बुनियाद है, पीरी मुरीदी में जो चीज है वो ये है कि पाबंदी से काम करने की आदत डालना, चाहे थोड़ा करे आदमी लेकिन पाबंदी से करे। इसलिए जिक्र वगैरह को मना किया जाता है छोड़ने को, नागा करने को, नहीं किसी तरीके से थोड़ा क्यों नहीं होता कर लिया करो, पूरा नहीं होता ना सही लेकिन थोड़ा तो कर लिया करो, जिक्र का नागा ना हो, तस्बीहात का नागा ना हो, मामूलात का नागा ना हो, क्योंकि असल उसी की आदत डालना है कि उसकी पाबंदी हो जाए, नागे वाली कैफियत न रहे। फरमाया खुशू की हकीकत यह है कि इख्तियार से आदमी अल्फाज को सोच सोच कर पढ़े, खुशू नमाज में खुशू खुजू, नमाज में खुशू खुजू है ना, तो उसका मतलब है कि आदमी अल्फाज को सोच सोच कर अपने इख्तियार से पढ़े। और इसकी एक मिसाल है, इस मिसाल से हकीकत ज्यादा वाजे हो जाएगी, वो ये है कि किसी शख्स को अगर कोई सूरत नई नई याद हो और वो उस सूरत को नमाज में इमामत की हालत में पढ़े, खुद ही नहीं पढ़ रहा बल्कि इमामत करा रहा है, तो बहुत ख्याल से पढ़ेगा कि फलां जगह वाऊ है, फलां जगह फा है, बस खुशू के लिए इतना काफी है, चाहे और ख्यालात भी आते रहे कुछ हर्ज नहीं है। बुजुर्गान दीन फन के माहिर होते हैं, उनको सही पता है। हमारे पास खुशू का जो कॉन्सेप्ट होता है वो है कि वाकया सुने हुए होते हैं ना बुजुर्गों के, खुशू खुजू के समझते हैं वहां तक जाना है, वहां उम्र में कभी जाते नहीं, वो अहवाल है। वो कहता अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे गुम हो गए कि तीर उनके पैर में धस गया और वो निकल नहीं रहा था, खींचने से उसका फल फंस गया था, सामने का हिस्सा मुड़ के रान में, वो भी लोगों ने कहा कि जब ये नमाज पढ़ने लगे तो खींच लो, इनको पता नहीं चलता। चुनाचे जब नमाज पढ़ने लगे तो लोग आए उनको उसको पकड़ के खींच लिया, نماز سے فارغ ہوئے سلام پھیرنے کے بعد دیکھا لوگ بازو بیٹھے ہوئے تو پوچھا تم لوگ تیر نکالنے کے لیے آئے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نکالنے کے لیے نہیں آئے تو تھے نکالنے کے لیے مگر نکال لیا. ان کو خود بھی بڑا تاج ہوگا کہ مجھے پتا بھی نہیں چلتا گا. کیفیت ہوتی ہے, غلبہ ہوتا ہے, لیکن وہ غلبہ ہی خوشبو کی حقیقت ہے سمجھ کے بولتے ہیں کہ اب وہ تو ہر ایک کو ہو نہیں سکتا, لہٰذا نماز میں تو خوشبو ہو نہیں سکتا, لہٰذا خوشبو کی فکر کرنا لا حاصل ہے, لہٰذا اس بغیر خوشبو کی نماز ہی کہ بس ٹھوکرے مارتے رہو, سر ٹکرے مارتے رہو, چلو کام چلاتے رہتے, فکر نہیں رہتی اصلاح کی اور کمال پیدا کرنے کی. یہ لوگ ماہر ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ مقصود ہے ہی بھی نہیں, وہ تو احوال ہیں جو کسی کو خاص حالات کی وجہ سے میسر ہو جاتے ہیں. مقصود یہ ہے کہ جو کام کر رہا بندہ وہ کام سوچ سوچ کے کرے, بس ارادے سے کرے, سوچ سوچ کے کرے. اور فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی کو کوئی صورت کچی کچی یاد ہو, پکی یاد نہ ہو, اور وہ جب نماز میں امامت کرنے لگے تو کتنا دھیان سے سوچ سوچ کے پڑھتا ہے, بس وہ یہ خوشبو ہے. ایسے وقت میں اس کا دھیان ادھر ادھر کہیں نہیں جاتا کیونکہ اس کو اپنی نماز پڑھانی ہے اور صورت صحیح یاد نہیں ہے, بس وسوسے خیالات ویالات کچھ نہیں رہتے وہاں پہ, وہی دماغ میں رہتا آدمی, اور باقی جو خیالات آتے ہیں کچھ حرج نہیں, کیونکہ باقی خیالات کو روکنا قدرت سے باہر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قوت فکریہ بیکار رہنا نہیں چاہتی. جو خیالات آتے رہتے ہیں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ قوت فکریہ بیکار رہنا نہیں چاہتی, وہ کام کرنا چاہتی ہے. تم نے اگر کام پہ لگا دیا تمہارا کام کرے گی. سوچنے کی سننے کی بات ہے غور سے. قوت فکریہ کام کرنا چاہتی, تم نے اگر لگا دیا اپنے ارادے سے تو وہ کام کرتی رہے گی, اور اگر تم نے بیکار کر دیا تو خود کام تجویز کر لے گی, وہ خود ڈیسائیڈ کر لیتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں خود ہی اپنا کرتی ہوں کچھ, اور جب وہ کام کرے گی تو جو چیز اس کی طرف متوجہ ہوگی اس کے قریب قریب اور عمر کی طرف بھی ملتفت ہوگی, مگر کچھ حرج نہیں کیونکہ استحضار ہوگا حضور نہ ہوگا, اور حضور اختیار سے باہر ہے. اس کی مثال یہ ہے جیسے تم ظاہری نظر کو ایک نقطے پر جمائے رکھو, اپنی آنکھوں کو ایک جگہ پر جما کے رکھو, جیسے اس کتاب پر جما دیا تو اس نقطے کے ارد گرد کی چیزوں سے تم نظر کو روکنا چاہو تو بھی رکنا محال ہے, روک نہیں سکتے. ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نقطہ تو نظر آئے اور علاوہ نقطے کی کوئی چیز نظر نہ آئے, کیونکہ ایک دیکھنا ہے اور ایک دیکھا جانا ہے, نظر آنا ہے. ایک آپ کا دیکھنا ہے اور ایک جس چیز کو دیکھ رہے ہیں اس کو تو دیکھ رہے ہیں, بقیہ دکھ رہا ہے دوسرا کچھ اور. اسی طرح ایک حضور ہے ایک استحضار ہے, بس اس کو خشوع کہتے ہیں, اور اسی کا آدمی مکلف ہے, اس سے زیادہ کا مکلف نہیں. یہی ذمہ داری میں ہے بس, کیونکہ تکلیف میں ملاحتا. اگر یہ خیال کرے کہ خشوع جب کامل ہوگا جبکہ اور کوئی خیال نہ آئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب یہ حاصل نہ ہوگا تو تھک کر چھوڑ دے گا. اگر یہ سمجھے گا کہ خشوع اس کو نہیں بولتے, خشوع میں یہ ہے کہ کسی اور چیز کا خیال ہی نہ آئے, وہ حاصل ہوگا نہیں تو تھک کر چھوڑ دے گا. اور ایک عملی ضعف اس سے بڑھ کر ہوگا کہ عقیدہ بھی خراب ہوگا, اور شیطان یوں کہے گا کہ دیکھو اللہ میاں نے ایسے کام کا مکلف کیا ہے جو ہو ہی نہیں سکتا, اور ساتھ ہی یہ وعدہ بھی ہے لا یکلف اللہ نفساً. ہاں ایک حالت استغراق کی ہوتی ہے, اس میں اور خیال نہیں آتے, مگر وہ حالت ناقص ہے. استغراق ہو جانا وہ کوئی کمال کی حالت نہیں ہے, وہ ناقص ہے. اس کی دو دلیلیں ہیں, ایک یہ کہ اگر یہ حالت اچھی ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرور حاصل ہوتی, مگر حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حالت حاصل نہ تھی, کیونکہ اس حالت میں تو اور کچھ یاد نہیں آتا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بچوں کے رونے کی آواز سنائی دیتی تھی جس کی وجہ سے آپ نماز کو مختصر کر دیتے تھے. ہے نا, بچوں کے رونے کی آواز کی وجہ سے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. معلوم ہوا کہ یہ حالت استغراق کمال نہیں, کیونکہ کمال ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور حاصل ہوتا. دوسری دلیل یہ ہے, اور تفصیل وہی ہے اس دلیل کی, کہ حق تعالیٰ نے انسان کو مکلف پیدا کیا ہے, اور تکلیف اس میں ہے کہ ہوش اور کشاکشی میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اختیار کرے. استغراق کی مثال تو کلورا فارم کسی ہے کہ سنگھا دیا اور اب کچھ پتہ ہی نہیں. اس کا اور طرف خیال نہ کرنا کوئی کمال نہیں, کمال تو یہ ہے کہ ہوش میں ہو اور آپریشن ہو رہا ہو اور کچھ پرواہ نہ کرے.
بس ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
ذکر کی پابندی نصیب فرمائے، نمازوں میں خشوع خضوع نصیب فرمائے، توجہ سے، دھیان سے، کوشش کے ساتھ میں، یکسوئی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ سرفراز فرمائے، استقامت عطا فرمائے دین پر. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورباب القدر. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.